بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 207-209 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے ملک کے سرحدی علاقے پر افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز کی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک بار پھر اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے کے بعد بی جے پی کے بھوپیندر پٹیل نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان انتظامیہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور خواتین کے حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں، کہ جو چینی زبان میں جاری ہوا ہے، کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی عرضی سالمیت کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے ملک کے سرحدی علاقے پر افغان بارڈر فورسز کی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی وزیراعظم کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر جاری ہونے والے مختصر بیان میں عبوری افغان حکومت سے آئندہ سے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مذکورہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ چمن کے علاقے پر افغان بارڈر فورسز کی بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں متعدد پاکستانی شہری شہید اور ایک درجن سے زائد افراد کا زخمی ہونا افسوسناک اور شدید قابل مذمت ہے۔ قبل ازیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے چمن میں افغان فورسز کی بلا اشتعال گولہ باری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے افسوسناک واقعات دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے مطابق نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز افغان بارڈر فورسز نے بلوچستان کے ضلع چمن میں شہری آبادی فائرنگ اور توپ خانے سے گولہ باری کی تھی، جس کے نتیجے میں 6 شہری جاں بحق اور 17 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کی بارڈر فورسز نے جارحیت کے خلاف مناسب جواب دیا، لیکن علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا سے اس کا ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کا ٹرانسکرپٹ فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 204 کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے دوران چیف الیکشن کمشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر کی توہین پر عمران خان اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ چلا رہا ہے۔ دریاسنا پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بینچ کی عدم دستیابی کے باعث عمران خان کے خلاف قائم پانچ مقدمات کی سماعت مؤخر کر دی ہے۔ تاہم کہا ہے کہ توہین عدالت کیسز کی سماعت کل ہی کی جائے گی۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک بار پھر اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے کے بعد بی جے پی کے بھوپیندر پٹیل نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گاندھی نگر میں منعقدہ بی جے پی کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کی تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم مودی سمیت بی جے پی کے متعدد سینئر لیڈران اور کئی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ گجرات کے حالیہ انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے 182 کے ایوان میں 156 سیٹیں حاصل کیں اور یوں ریاست میں یہ اب تک کسی بھی جماعت کی طرف سے سب سے بڑی جیت ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے الیکشن سے پہلے ہی صاف کر دیا تھا کہ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل ہی دوبارہ ریاست کی باگ ڈور سنبھالیں گے۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل سمیت ان کی کابینہ کے 16 وزراء نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب بی جے پی کی فتح کی خوشی میں احمد آباد میں ایک روڈ شو بھی کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے طالبان انتظامیہ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے اور خواتین کے حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کابل میں اقوام متحدہ کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں طالبان انتظامیہ پر زور دیا گیا ہے کہ ایسی تمام پابندیاں فوری طور پر اٹھا لی جائیں جن سے افغان شہریوں کے حقوق پر آنچ آ رہی ہے۔ بیان میں طالبان حکومت سے افغان شہریوں خاص طور سے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے زیادہ سے زیادہ تحفظ پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان حکومت کے نائب ترجمان نے اقوام متحدہ کے بیان کو غیر منطقی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے طالبان حکومت کے نائب ترجمان بالا کریمی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت تمام افغان شہریوں کے حقوق دینے کی پابند ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر جاری ہونے والے اپنے پیغام میں کہ جو چینی زبان میں جاری ہوا ہے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی عرضی سالمیت کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ چین اور خلیج فارس تعاون کونسل کے مشترکہ بیان میں ایران کے ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک جزیروں پر بے بنیاد دعووں کو مسترد کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے پیر کے روز جاری ہونے والی اس ٹویٹ میں لکھا کہ خلیج فارس میں واقع ابو موسیٰ، تمبے بزرگ اور تمبے کوچک ایران کی پاک سرزمین کا اٹوٹ حصہ رہے ہیں اور وطن سے ان جزیروں کا تعلق ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ خلیج فارس کے اطراف کے ممالک اور چین نے پی جے سی سی کی اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں ان جزیروں کے معاملے پر ایران اور امارات کے مابین مذاکرات کی درخواست کی تھی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ان جزیروں کا ایران سے متعلق ہونا ثابت شدہ ہے۔ عراق کے مزاحمتی گروپ نوجابا نے فوجی کارروائی کو غاصبانہ قبضے کے خاتمے کا واحد آپشن قرار دیا ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف فتح کی سالگرہ کے موقع پر جاری کیے جانے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی سرزمین پر قبضہ ختم کرنے کا واحد راستہ فوجی آپشن ہے۔ تحریک نوجابا کے بیان میں آیا ہے کہ جس وقت عراقی عوام دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی وجہ سے المناک واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے. اسلامی مزاحمتی قوتوں نے مل کر عوامی رضاکار فورس تشکیل دی اور عام شہریوں کا دفاع کیا. بیان کے مطابق عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے فوج کے شانہ بشانہ جنگ کر کے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا اور عراقی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیا. عراق نے 2017 میں 3 سال کی لڑائی کے بعد داعش دہشت گرد گروہ پر فتح کا اعلان کیا تھا. تاہم اس دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ عناصر اب بھی دیالہ، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، المبار اور بغداد صوبوں کے بعض علاقوں میں سرگرم ہیں، جن کے خلاف عراقی مسلح افواج آپریشن میں مصروف ہیں. غاصب صہیونی فوجی نے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی کنارے میں واقع علاقے جنین کیمپ میں رہنے والے ایک کمسن فلسطینی بچے کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح صہیونی فوجی نے مغربی کنارے کے جنین کیمپ پر اچانک دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہو گیا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 15 سالہ فلسطینی بچے کو صہیونی فوجیوں کے سنائپروں نے نشانہ بنایا ہے، جس سے اسرائیل کی دہشت گردانہ ماہیت اور اس کا وحشی پن سامنے آتا ہے. دوسری جانب الجزیرہ ٹیلی ویژن نے فلسطین کے ہلال احمر کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنین کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں، جن کے دوران 3 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 کو صہیونی فوجیوں نے اغوا کر لیا ہے. فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی حالت تشویشناک ہے. صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپوں میں شدت کے درمیان عز الدین قسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، جس میں اس بریگیڈ کے مجاہدین کو بھاری ہتھیاروں اور میزائلوں کے ذریعے حملے کی ریہرسل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. عز الدین قسام بریگیڈ نے اس سے پہلے بھی ایک مختصر ویڈیو کلپ جاری کیا تھا، جس میں اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کے ذریعے غزہ کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے اسرائیلی جنگی طیاروں کا مقابلہ کرتے دکھایا گیا تھا. فلسطینی مجاہدین کے اس بریگیڈ نے اپنے 35ویں یوم تاسیس کے موقع پر شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ کیمپ میں پریڈ اور فوجی نمائش کا اہتمام کیا تھا، جس میں فلسطین کے اندر تیار ہونے والے ہتھیاروں کی نمائش کی گئی، جن میں میزائل، ڈرون طیارے، لانچنگ پیڈ اور بم شامل تھے. فلسطینی مجاہدین کے تیار کردہ بھاری ہتھیاروں میں S-50، M-75 قسم کے میزائلوں کے علاوہ شہاب اور ابابیل ڈرون طیارے بھی شامل ہیں. پچھلے چند ماہ کے دوران غرب اردن میں فلسطینیوں کی مزاحمتی کاروائیوں میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات اور جارحیت کا جواب دے رہے ہیں. اس صورتحال نے اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور وہ فلسطینیوں کی مزاحمتی کاروائیوں کے مقابلے میں اپنی ناتوانی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ترک افواج نے شام کے شمالی علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے اور صوبہ حلب پر گولہ باری کی. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ترک فوج کے اس حملے میں صوبہ حلب کے شیخ عیسیٰ قصبے اور تل رفت شہر کے مضافات کو بھاری گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق تل رفت پر ترکی کے فضائی اور توپ خانوں کے حملوں کو انقرہ کے فوجیوں کا اب تک کا سب سے شدید حملہ قرار دیا گیا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ روز بھی ترکیہ کے فوجیوں اور ان سے وابستہ ملیشیا نے شام کے شمال مغربی علاقے الحسکہ پر گولہ باری کی تھی. ان حملوں میں تل اللبن اور الکوزیلیا علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں بنیادی تنصیبات کے علاوہ رہائشی مکانات کو بھی بھاری نقصان پہنچا تھا. ترک فوج کے حملے 20 نومبر سے شروع ہوئے تھے، جن میں شدت بھی آتی جا رہی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوغان نے شام پر زمینی حملوں کا اندیا بھی دے دیا ہے. دریاسنا ترکیہ کے وزیر دفاع حلوسی آکار نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق اور شام کے شمالی حصوں پر حملے حق دفاع کے تحت کیے گئے ہیں. انہوں نے ایک جانب شام اور عراق کے شمالی حصوں میں کاروائیوں کو دہشت گردی کے خلاف آپریشن قرار دیا، تو دوسری جانب پارلیمانی ارکان کے سامنے دعویٰ کیا کہ انقرہ ہمسایہ ممالک کی عرضی سالمیت کا احترام کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور سامعین اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گردے پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ تصور پہ حقیقت کا گمان۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یا یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 آذر، 17 جماعت الاول اور 12 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ جماعت الاول سن 291 ہجری قمری کو معروف عرب ماہر لسانیات اور نحو ابو العباس احمد بن یحییٰ نے وفات پائی۔ اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی ادب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اور سالہ سال کے مطالعے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں بلند مقام حاصل کیا۔ ان کی کتابوں میں اعراب القرآن کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ جماعت الاول سن 450 ہجری قمری کو ایران اور اسلام کے عظیم دانشور اور فلسفی امام محمد غزالی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے علوم میں دوسرے لوگوں سے آگے نکل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ 28 سال کی عمر میں ہی عظیم فقہا میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی شہرت کے سبب خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسے ناظمیہ میں تدریس کی دعوت دی اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی، لیکن سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے تدریس کو چھوڑ دیا اور بغداد سے حج کے لیے چلے گئے۔ حج کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے، پھر وہ اپنے وطن ایران واپس آ گئے اور محققین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ امام محمد غزالی نے ایران واپس آنے سے ایک سال قبل اپنی اہم کتاب احیاء علوم دین لکھی تھی۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں کیمیائے سعادت، نصیحت الملوک اور مقاصد الفلاسفہ کا نام قابل ذکر ہے۔ بارہ دسمبر سن 1821 عیسوی کو معروف فرانسیسی مصنف گستاو فلوبر فرانس کے شہر روان میں پیدا ہوئے۔ ان کو نوجوانی سے ہی ادب سے شدید لگاؤ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے قانون مضمون چھوڑ کر روان کے ایک مضافاتی علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران گستاو فلوبر نے اپنی کتابیں لکھیں جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ انہوں نے اگرچہ بہت کتابیں نہیں لکھیں، لیکن چند کتابوں میں ہی ہر کتاب ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں میں جذباتی تربیت، مراسلات اور مہمان نواز خاص طور سے قابل ذکر ہے، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب کا نام میڈم بیوری ہے۔ گستاو فلوبر 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے۔ 12 دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام مارکونی تھا۔ مارکونی اطالوی ماہر طبیعیات تھے اور انہوں نے بعد میں ریڈیو ایجاد کیا۔21 آذر سن 1309 ہجری شمسی کو روزنامہ جبل المتین کے ایڈیٹر سید جلال الدین معید الاسلام ہندوستان کے شہر کلکتہ میں اپنے دفتر میں وفات پا گئے۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز عالم اسلام کے مشہور مصلح اور دانشور سید جمال الدین اسد آبادی کی ایما پر کیا تھا۔21 آذر سن 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر علی اصغر سروش کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ تحقیق و ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر سروش فرانسیسی زبان کے علاوہ انگریزی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کی متعدد تالیفات میں فرنگ متشابہات، زبان فرانس سے سلطنت روم و آغاز مسیحت اور تمدنہائے باستانی خاور نزدیک کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ اور 12 دسمبر سن 2003 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علی اوف کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ وہ 10 مئی 1923 کو نخجوان میں پیدا ہوئے تھے۔ حیدر علی اوف پر آذربائیجان کے فوجیوں کے اجتماع میں تقریر کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے بعد ترکی کے فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوا اور بے ہوشی کی حالت میں علاج کے لیے امریکہ لے جایا گیا۔ حیدر علی اوف کے دور صدارت کے کاموں میں برطانوی تیل کمپنی کے اثر و رسوخ والے ایک غیر ملکی کنسورشیم کے ساتھ تیل کا معاہدہ شامل ہے۔ حیدر علی اوف نے ملک سے باہر جاتے وقت اپنے بیٹے الہام کو نگراں صدر مقرر کر دیا تھا، جو 15 اکتوبر 2003 کو ہونے والے انتخابات میں باقاعدہ صدر منتخب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ تین دہائیوں میں جمہوریہ آذربائیجان کی طرف سے ایران کی ہمہ جہت سیاسی، فوجی، ٹرانزٹ، مواصلاتی، انسانی اور اقتصادی حمایت اور تہران کے اعلی حکام کی جانب سے جمہوریہ آذربائیجان میں قراباغ کی واپسی پر مبنی تہران کی بارہا تاکید کے نتیجے میں یہی توقع تھی کہ دوسری قراباغ جنگ کے بعد باکو تہران کی پدرانہ اور بزرگانہ انداز میں خدمات کا احترام کرتے ہوئے تہران کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کا رویہ اختیار کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ درحقیقت 2020 میں دوسری قراباغ جنگ کے تعلق سے شروع میں جو امید پائی جاتی تھی، اس کے برخلاف یہ جنگ نہ صرف تہران اور باکو کے درمیان تعلقات میں بہتری کا باعث نہیں بنی بلکہ اس نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا اور آخرکار دونوں ملکوں کے تعلقات میں سرد مہری اور مشکلات وجود میں آ گئیں۔ اس کی وجہ واضح ہے۔ سن 2020 میں دوسری قراباغ جنگ جمہوریہ آذربائیجان کی منشا کے بغیر شروع کی گئی۔ آذربائیجان خاص طور پر 2003 میں الہام علی اوف کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ترکی کے ایک کنفیڈریشن اور اسی طرح برطانیہ اور اس میں سر فہرست برٹش پیٹرولیم نیز صہیونی حکومت کی آمد و رفت کے مقام میں تبدیل ہو گیا۔ ان ممالک میں سے ہر ایک نے موقع پرست اور توسیع پسند عناصر کے طور پر دوسری قراباغ جنگ کے منصوبے کے دائرے میں اور جمہوریہ آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں کی آزادی کی آڑ میں اپنے اپنے فتنہ انگیز منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ ان ملکوں کا مقصد ایک بڑی جغرافیائی سازش رچتے ہوئے ایران اور آرمینیا کے درمیان قائم سرحد کو نابود کرنا، آرمینیا کے جنوبی علاقے کو تقسیم کرنا اور اس خطے میں ایک جعلی اور ناجائز سیاسی اکائی اور اتحاد تشکیل دینے پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ گزشتہ دو برسوں کے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری قراباغ جنگ کے نتیجے میں اگرچہ جمہوریہ آذربائیجان کی مقبوضہ زمینوں کو البتہ قراباغ کے باہر کی نہ کہ خود جمہوریہ قراباغ کی زمینوں کو آرمانیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں پورا جمہوریہ آذربائیجان صہیونی حکومت ترکی اور پس پردہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ جمہوریہ آذربائیجان میں ان ملکوں کے پرچموں کا لہرانا نہ صرف اتحاد کی علامت نہیں ہے بلکہ جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علی اوف کی حکومت کی حمایت اور اسے تحفظ فراہم کرنے کی آڑ میں ان ممالک کی نیم آبادیاتی کالونیوں میں تبدیل ہونے کی غماز ہے۔ بلا شبہ جہاں تک جمہوریہ آذربائیجان کے اندرونی ملک کی صورتحال کا تعلق ہے تو اس مسئلے کا ایران سے چندان تعلق نہیں ہے، لیکن جب باکو ایران کے خلاف جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک اور جیو کلچرل سازشوں کے مرکز میں تبدیل ہو جائے اور اس میں وسیع پیمانے پر اسلام دشمنی اور ایران دشمنی منظم اور سرکاری طور پر انجام پائے تو پھر ایران کا جو دفاعی رد عمل ہوگا وہ یقیناً منطقی ہے۔ اسی بنا پر دوسری قراباغ جنگ کے بعد تہران اور باکو کے تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ سمین بات کوبا یا آران تاریخی نقطہ نظر سے ایران کا ہی ایک حصہ تھا۔ جمہوریہ آذربائیجان تہذیب، ثقافت، تاریخ اور مذہب کے نقطہ نظر سے دنیا کا دوسرا شیعہ ملک ہے، اور مجموعی طور پر قفقاز کا علاقہ ثقافتی ایران کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان اور ترکی کے درمیان تعلقات کے گہرا ہونے اور یہودیوں کے ساتھ جمہوریہ آذربائیجان کے اتحاد قائم ہونے میں ایک انتہا پسندانہ رجحان پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ جمہوریہ آذربائیجان کے عوام کے ایرانی ہونے کے باعث ان میں خوف اور تشویش کا پیدا ہونا ہے۔ ترکی نیٹو کے ایجنٹ کے طور پر اور صہیونی حکومت برسوں سے جمہوریہ آذربائیجان سے ایران کی مکمل بے دخلی کی کوشش میں مصروف ہے۔ اسی سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کہتے ہیں، قطعی طور پر وہ ممالک کے جن کے علاقے کے ممالک کے ساتھ تعلقات تعمیری نہیں رہے ہیں، وہی ممالک بعض ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کو خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ ہم علاقے کے ملکوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اغیار کے فریب میں نہ آئیں۔ اگر اسلامی جمہوریہ ایران بعض دشمن عناصر کے غیر منطقی بیانات کے خلاف خاموشی اختیار کرتا ہے یا ان کے اقدامات کے مقابل کوئی قدم نہیں اٹھاتا، تو یہ ان کی ناتوانی پر دلیل نہیں ہے بلکہ ایران کی ٹھوس اور مقتدر پالیسی کا آئینہ دار ہے۔ ایران ایک ذمہ دار اور مقتدر ملک کی حیثیت سے اپنے ذمہ دارانہ طرز عمل اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی ہمسائیگی اور ذمہ داریوں کے احساس کا حامل ہے۔ ایران بلا سبب جذباتی نہیں ہوتا، اس کا ہر اقدام سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ سمین ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ قراباغ کی دوسری جنگ کے دوران الہام علیوف، صہیونی حکومت، ترکی اور برطانیہ کے درمیان ایک غیر تحریری سمجھوتا طے پایا تھا۔ اس غیر تحریری سمجھوتے کی روح سے تل ابیب اور انقرہ نے لندن کی حمایت اور امریکہ اور یورپ کو اپنے ہمراہ کر کے ارمانیہ کی حمایت نہ کرنے کے مقصد سے قراباغ کی دوسری جنگ کے منصوبے کے دائرے میں قراباغ سے باہر کی زمینوں کو آزاد کرا دیا۔ ان ملکوں کے توسط سے ان زمینوں کو آزاد کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور میڈیا کو بلیک میل کر کے نیز الہام علی اوف کے لیے مصنوعی مقبولیت پیدا کرنے کے ذریعے اس کے خاندان اور اس کی حکومتی اہلکاروں کی ان مالی بدعنوانیوں، جرائم اور مذہب دشمنی کے الزامات کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا کی زبان زد ہے اور جس نے عوام کو غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ حالیہ برسوں میں امریکی اور یورپی تھنک ٹینکس سمیت کئی مشہور تھنک ٹینکس نے بھی الہام علی اوف کا صدام حسین سے موازنہ کیا اور بڑے پیمانے پر سماجی مظاہروں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ لہذا دوسری قراباغ جنگ صہیونی اناتولیہ اور لندن کے تھنک ٹینکس کا ویژن تھی کہ جس نے الہام علی اوف کی حکومت کو اصغر آقایوف اور ایورڈ شیورڈ ناردزے کے زوال کی طرح سقوط سے بچا لیا۔ اس کے بدلے میں الہام علی اوف نے بھی جمہوریہ آذربائیجان کے مستقبل اور بنیادی مفادات کو قربان کرتے ہوئے صہیونی حکومت، ترکی اور انگلینڈ سے خطرناک وعدے کیے۔ جمہوریہ آذربائیجان کو صہیونیت کے علاقائی اڈے میں تبدیل کرنے کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرنا، اور جیسا کہ آرتھر لنک نے اسے صہیونیوں کا دوسرا گھر کہا ہے، آذربائیجان میں نیٹو کے خیالی تورانی کوریڈور قائم کرنے اور وسطی ایشیا کے مرکز اور قفقاز کے ہارٹ لینڈ میں نیٹو کے قیام کے منصوبے کی کوشش کے ساتھ ہی اسے تکفیریوں اور آخرکار انگریزی آئیڈیا آف پین ٹورزم اور پین ٹرکزم کی تشکیل باکو کے تسلط کے محور کے ان خطرناک وعدوں میں سے ہے۔ سامن اسی بنیاد پر تیسرے فریقوں کی حمایت کے سبب دوسری قراباغ جنگ کے بعد جمہوریہ آذربائیجان میں منظم طریقے سے ایران دشمنی اور شدت کے ساتھ شیعہ مخالف اقدامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پچھلے دو برسوں میں جمہوریہ آذربائیجان کے جتنے بھی دورے کیے ان میں باکو، شوشی اور رنگیلان بھی شامل تھے۔ انہوں نے الہام علیوف کو ایران مخالف اقدامات پر اکسانے کے لیے تقریر کی یا کوئی نظم سنائی، اور اس تعلق سے صہیونی حکومت کا رویہ بھی واضح ہے، کیونکہ اردوغان اور صہیونی حکومت مذہب، ثقافت، توانائی، ٹرانزٹ، نسلی اور سلامتی کے شعبوں میں ایک فاشسٹ، اپارتھائیڈ اور توسیع پسندانہ سوچ کے ساتھ ایسے فتنہ انگیز منصوبے تلاش کر رہے ہیں کہ جس کا نشانہ ایران کے ساتھ ساتھ روس اور چین بھی ہیں۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آج انہوں نے جمہوریہ آذربائیجان میں ایران کے خلاف ایک زبردست میڈیا اور نفسیاتی جنگ شروع کر رکھی ہے، تاکہ اپنے زوم ناقص میں ایران کو، جو ہمیشہ سے جمہوریہ آذربائیجان کے عوام کی حمایت کرتا آیا ہے اور ان کا حامی ہے، رائے عامہ کے ذہنوں میں مٹا کر اپنی سازشوں کو آگے بڑھا سکیں۔ سامعین، آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے ہیں جو تہران، اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ صرف فوجی مشق کے انعقاد سے الہام علی اوف کو اتنا زیادہ غصہ نہیں ہے، بلکہ اس مشق کا جو پیغام ہے وہ وہی ایران کے روایتی انداز میں تبدیلی، اتفاق رائے قائم کرنا اور آذربائیجان میں صہیونی حکومت، ترکی اور برطانیہ کی شیطنتوں اور سازشوں کا جواب دینے کے لیے تہران کی جانب سے آمادگی اور ضروری اقدامات نے باکو کو خوفزدہ اور ناراض کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ الہام علی اوف نے یہ غلط اندازہ لگاتے ہوئے کہ باکو کے سیکیورٹی مخالف اور کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات کے خلاف تہران انتہائی صبر و تحمل سے کام لے گا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، گویا اپنی حاکمیت اور اقتدار کو صہیونی حکومت، ترکی اور انگلستان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، تاکہ وہ جس طرح سے بھی چاہیں خطے کے سیاسی اور جغرافیائی انتظامات کی منصوبہ بندی کریں اور ایران، روس، چین کے خلاف نیٹو کی تورانی کوریڈور سازش اور فتنے کی آڑ میں قفقاز اور وسطی ایشیا کی پوزیشن پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس علاقے میں سازش اور کنٹرول کا نیا مرکز بنائیں۔ سامعین، یہ جو باتیں کہی گئیں اس کے پیش نظر جمہوریہ آذربائیجان اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ ایشیا میں چین، روس اور ایران کی مرکزیت میں محور مزاحمت کے رہنما کے طور پر جو نیا نظام قائم ہو رہا ہے اور جس سے امریکی تسلط کا زوال عنقریب ہے، اس میں قفقاز اور وسطی ایشیا بھی شامل ہے۔ حالیہ مہینوں میں الہام علی اوف کو سرکاری اور غیر سرکاری چیلنجوں سے ایران کی سرخ لکیروں کے بارے میں ضروری پیغامات موصول ہوئے ہیں اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ خطے میں تہران، ماسکو اور بیجنگ کے تعاون سے اس نئے نظام کے وجود میں آنے کے بعد نیٹو کی تورانی کوریڈور کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا اور صہیونی حکومت قفقاز کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ درحقیقت علی اوف کے مستقبل کے افق میں کوئی امید افزا آثار نظر نہیں آتے۔ مزید یہ کہ یوکرائن کی جنگ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ روس کسی قیمت پر قراباخ کو ترک نہیں کرے گا، اور اگر اسے دوسرے کلینن گراٹ میں تبدیل نہیں بھی کرتا ہے تو بھی وہ قراباخ کو ایک دائمی اور مستقل اڈے کے طور پر دیکھے گا۔ دوسری جانب نخچیوان کی 100 سالہ خود مختاری کو منسوخ کرنے کے لیے علی اوف کی حکومت کی بوکلاہٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان میں سیول نافرمانی کے تعلق سے شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس دوران اقلیتوں کی ثقافتی نسل کشی، ان کے رہنماؤں اور دانشوروں، بالخصوص تالشی، لزگی، آوار، اوڈین اور تاٹ اقلیتوں کا قتل اور ان کو شکنجے دینے اور تشدد کی وجہ سے اس ملک کی اقلیتیں منظم طریقے سے اس نسل کشی سے چھٹکارا پانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہیں۔ سمجھ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بلا شبہ ایسے بہت سے واقعات اور مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات اس سمت میں نہیں گئے جیسا کہ الہام علی اوف نے سوچا تھا۔ لگتا ہے کہ الہام علی اوف نے جو جوا کھیلا ہے اس کی ناکامی کے ناقوس کی آوازیں ان کو سنائی دینے لگی ہیں، اس لیے کہ سیاست کا میدان حقیقی جوئے کے میدان سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے علی اوف کے غصے کی وجوہات واضح ہیں۔ درحقیقت علی اوف اپنے خاندان کی موریسی حکمرانی کے تسلسل کو مستقبل میں بڑے چیلنجوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، لہذا ایران کے شہر شیراز میں واقع شاہ چراغ علیہ السلام کے روزے میں داعش کی دہشت گردانہ کارروائی میں اپنے ملک کے کردار کے بارے میں علی اوف نے کوئی وضاحت پیش کرنے اور معافی مانگنے کے بجائے عجیب متضاد باتیں کہی ہیں۔ ایک طرف ایسے میں کہ جب وہ جمہوری آذربائیجان میں تشیح کو مٹانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور آزاد کردہ سرزمینوں میں مساجد سے اپنے عشق و محبت اور علیحدگی پسند آرمانیوں اور ان کے نام نہاد خیالی حامیوں کے جرائم سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ اس سے بھی بڑا جوا کھیلتے ہوئے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور ایران کے غیرت مند آذریوں کی صورتحال کے بارے میں بے بنیاد دعوے کر رہے ہیں۔ سمرقند میں ترک زبان ممالک کے سربراہی اجلاس میں ایران میں آذریوں کی صورتحال کے بارے میں علی اوف کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف ماضی میں باکو حکومت کی جانب سے ظاہری دوستی کے دعووں کے برخلاف جمہوری آذربائیجان میں جتنی بھی ایران مخالف علیحدگی پسند سرگرمیاں اور پروپیگنڈے انجام پائے ہیں ان کو باکو حکومت کی مکمل حمایت حاصل رہی ہے، اور اس سلسلے میں باکو کی حکومت اور حکام قانون کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی اوف ایرانی عوام کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی دشمنی اور ایران میں علیحدگی پسند تحریکیں وجود میں لانے کی ان ملکوں کی خواہش سے آگاہ ہونے کے باوجود ایرانی آذریوں کے نام نہاد مسئلے کے بارے میں مغرب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اسے صدام حسین کے جو ایران کو تقسیم کرنے کے در پہ تھا اور معمر قذافی جیسی سرنوشت سے دوچار نہ ہونے دیں۔ سمعین، یہ فطری بات ہے کہ الہام علی اوف کے مداخلت پسندانہ بیانات جو کہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور دو طرفہ سیکیورٹی معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہیں کا مناسب اور افسوسناک رد عمل سامنے آئے گا، کم از کم اگر وہ واقعی اپنی کہی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جس طرح ایران نے 10 سال قبل آذربائیجان کے لیے ویزے منسوخ کیے تھے، اسی طرح باکو کو بھی ایران کا ویزا منسوخ کرنا چاہیے تاکہ ایرانی شہری اور خاص طور پر آذری باشندے کے جن کا ذکر علی اوف نے کیا ہے آسانی سے آذربائیجان کا سفر کر سکیں اور باکو میں اقلیت مخالف حکومت کے اقدامات کے بارے میں جان سکیں۔ لیکن جس نقطے کی جانب توجہ دلانے اور متنبع کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الہام علی اوف اس مسئلے میں بھی ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ سمعین، پوری تاریخ میں ایران کے آذری لوگ سرزمین ایران کی حفاظت اور متحدہ ایران کی بقا میں سب سے پیش پیش رہے ہیں اور شیعت کی تقویت اور ترویج کے پرچم بردار نیز ایران کی تاریخی سرحدوں کے محافظ رہے ہیں۔ مستقبل میں ہونے والی پیش رفت کا عمل یہ ظاہر کرے گا کہ دشمنوں کے تصور کے برخلاف ایران میں قفقاز کی صورتحال کو نئے سرے سے متعین کرنے کی کتنی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے آج جمہوریہ آذربائیجان کی حکومت کے اندر سنجیدہ بحثیں جاری ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے باکو سب سے اہم رائے حل کے طور پر تہران کی تین دہائیوں کی حمایت کے نقطہ نظر کے حوالے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح اور تلافی کرے۔ یورپی یونین میں جمہوریہ آذربائیجان کے سابق سفیر عارف محمدوف نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایران کے ساتھ الہام علی اوف کی بیجا دشمنی خارجہ پالیسی کے میدان میں الہام علی اوف کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کہا کہ بعض سیاستدانوں کا یہ وہم کہ الہام علی اوف نے خارجہ پالیسی میں کامیاب عمل کیا ہے بالکل غلط ہے، اور ایران کے ساتھ دشمنی کے اظہار سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ الہام علی اوف کس حد تک خارجہ پالیسی میں فاحش غلطی سے دوچار ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آس پاس کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، حسب معمول آئینۂ صحافت میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ رسالت، حکومت میں شمولیت کی شرط بدعنوانی کے مقابلے کا جذبہ ہونا ہے، صدر رئیسی۔ روزنامہ جوان، شیخوں کے ساتھ شی کی بھی فاش غلطی، خلیج فارس تعاون کونسل کے بیان پر چین کے دستخط ناقابل قبول، ایران چین کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا لیکن اپنے حیاتی مفادات پر ڈٹا رہے گا، اور وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ، گھروں کی قیمتوں میں اضافہ، سن رسیدہ بے گھروں کی تعداد میں بھی اضافہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز برلن کو جرمنی میں لاقانونیت پسند نہیں ہے لیکن ایران میں اس کی حمایت کرتا ہے۔ تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ مختلف واقعات کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی اگر واضح مثال دیکھنی ہے تو ایران میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیار پر نظر ڈالیں۔ جرمن سیکورٹی افواج نے انتہا پسند دائم بازوں کی تنظیموں، من جملہ رائش کے شہری تحریک کے خلاف شدید کارروائی کی۔ اس تحریک کے ارکان جرمنی کی موجودہ طرز حکومت سے پریشان ہیں۔ جرمن وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ یہ گروہ جمہوریت ملک اور محب وطن شہریوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے، اسی لیے حکومت ان کے خلاف شدید کارروائی کرے گی اور آئین کے مطابق ہمیں ملک کا دفاع کرنا ہوگا۔ ادھر ایران میں بلوائیوں اور غنڈوں اور دہشت گردوں نے گزشتہ دنوں ہونے والے ہنگاموں میں سیکورٹی افواج پر حملہ کیا۔ 70 کے قریب پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کا گنوں اور چاقو کے وار سے قتل کیا گیا اور عام شہریوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ روزنامہ رائے الیوم، ناکام عربوں کو فلسطینیوں اور مراکشیوں کا اتحاد کیا پیغام دے رہا ہے؟ رائے الیوم اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے عرب ممالک کی شکست، پسپائی اور ناکامی کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سہونیوں سے امن معاہدہ بھی زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہو گیا تھا۔ اس بیچ اوقیانوس کے شیروں یعنی مراکش کے فٹ بال کے کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ میں ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کر کے موت سے بچنے کا اعلان کر دیا۔ مراکش کا پرچم عمان سے لے کر مراکش کے مغربی ترین کونے تک لہرایا گیا، زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا دکھائی دیا۔ مراکش نے فلسطین کا بھی پرچم اٹھایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اقیانوس کے شیروں نے فلسطین کے شیروں سے اپنے جڑ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ڈان، چمن، افغان سرحدی افواج کی فائرنگ میں 6 ہلاک، 17 زخمی۔ نوائے وقت، ارشد شریف کی موت سے قبل تشدد کے شواہد نہیں ملے۔ اور روزنامہ اودھ نامہ، 2024 میں ملک کو بنانا ہے بی جے پی مکت، جے ڈی یو۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ نئی بات، توشہ خانہ سے لی گئی گھڑی میری تھی، بیچوں یا جو بھی کروں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، عمران خان۔ روزنامہ نئی بات نے اس بارے میں لکھا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سارے لوگ میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں، توشہ خانے سے جو گھڑی لی وہ میری گھڑی تھی، اسے بیچوں یا جو مرضی کروں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میرے دور میں تو مہنگائی پر پروگرام کرتے تھے، لیکن اب سارے چینلز میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن وہ مہنگائی پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ چینلز کو کہتا ہوں پیسوں کے لیے ضمیر نہ بیچیں۔ روزنامہ قومی آواز، اسلام ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ روزنامہ قومی آواز اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اسلام و ہندوازم مذاکرات، امن و ارتقاء میں بقائے باہمی کا رول، عنوان سے منعقد بین الاقوامی کانفرنس نئی دہلی میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم بادشاہوں کی اقتصادی، معاشرتی اور صنعتی ترقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایرانی صدر کے مشیر ڈاکٹر ابوالقاسم دلاوی نے کہا کہ مسلم بادشاہوں نے ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اس کی جی ڈی پی 1/4 سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے یہ بات ایران کلچر ہاؤس، علی گڑھ انٹر فیتھ سینٹر اور راما کرشن مشن کے باہمی اشتراک سے اسلام و ہندوازم مذاکرات، امن و ارتقاء میں بقائے باہمی کا رول، عنوان سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں کہی۔ دفتر رہبری ایران کے نمائندہ ڈاکٹر مہدی مصطفوی نے کہا کہ مذہب کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہندوازم اور اسلام کے تعلق سے کہا کہ جہاں بھی سامراجیت ہوتی ہے وہیں تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ رام کرشن مشن کے صدر نے بھی ہندو مسلم مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تک زمینی سطح پر بات چیت نہیں ہوگی اس وقت تک غلط فہمی دور نہیں ہوگی۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ تسنیم نیوز، ایکو تنظیم میں یکجہتی کے فروغ کے لیے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں گے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان۔ ارنا نیوز، آئندہ مارچ تک ایران اور عراق کی تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اور فارس نیوز، خلیج فارس میں امریکہ اس راستے سے گزر سکتا ہے جس کا تعین ہم کرتے ہیں، سپاہ پاسداران کے بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل تنگسیری۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور اقتصاد نامہ پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے دفاع کے بارے میں مغربی حکومتوں کے دوہرے معیار پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ایران میں حالیہ دو مہینے کے دوران رونما ہونے والے واقعات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی حکومتوں نے اسلامی ایران پر پابندیاں لگائی ہیں۔ یورپی یونین نے 14 نومبر کو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بقول ان کے پرامن احتجاج کے مقابلے میں طاقت کے استعمال کی وجہ سے 29 ایرانی شخصیات اور 3 تنظیموں اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے ایک پریس ٹی وی بھی موجود ہے۔ پریس ٹی وی پر پابندی لگانے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایران کی بات شخصیات اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق مغربی حکومتوں کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ان کو اگر ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش لاحق ہے تو وہ ایسے ٹی وی چینل پر پابندیاں کیوں عائد کرنا چاہتی ہیں جو حقائق کو منظر عام پر لاتا ہے۔ ہر ملک میں لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں اور مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ انہی یورپی ممالک میں روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں جو بہت سے مواقع پر پرتشدد بھی ہوتے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مغربی حکومتیں ہمیشہ ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے نام پر ایران میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد سے مغربی حکومتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی دشمن بن گئیں۔ انہوں نے اسلامی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ مغربی حکومتیں ہمیشہ انقلاب مخالف افراد اور تنظیموں کی حمایت کرتی ہیں، اور ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایرانی عوام کے قتل عام کے سلسلے میں ان کے حمایت یافتہ انقلاب مخالف فرد یا تنظیم کا ریکارڈ کیسا ہے۔ مغربی حکومتوں نے 12 فروری 1979 سے، یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اگلے دن سے، علیحدگی پسندوں اور شاہی نظام کے حامیوں کی حمایت شروع کر دی تھی۔ یوں ایران کے سرحدی صوبے بدامنی اور علیحدگی پسندی کے مراکز میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اسلامی انقلاب کے خلاف مغربی حکومتوں کا کینہ منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کی حمایت کی صورت میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس گروہ نے 17,000 افراد شہید کیے ہیں، جن میں عام شہری سے لے کر اعلی عہدیدار تک شامل ہیں۔ اس گروہ کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے۔ منافقین کا دہشت گرد گروہ ہر سال مغربی حکومتوں کی دولت اور امریکی و یورپی شخصیات کی شرکت کے ساتھ کانفرنس بلاتا ہے۔ اب مسٹر میکرون اس ایران مخالف دہشت گرد گروہ کی حمایت پر مبنی اپنی حکومت کی کارکردگی کے باوجود ایران میں آزادی کے مدعی ہیں۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ صدام نے ایرانی اور عراقی عوام پر ظلم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج امریکہ صدام کی حکومت کو سرنگو کرنے کا مدعی ہے، لیکن 1980 اور 1990 کے عشروں کے دوران امریکہ اور یورپی حکومتوں نے ہی اسے ایران کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا اور اس کی حکومت کو مضبوط کیا۔ مغربی حکومتوں کے پاس جو بھی جدید ترین ہتھیار تھے وہ انہوں نے صدام کو دیے تھے، اور اس کی اسلحہ جاتی مدد کے سلسلے میں وہ کسی بھی حد کے قائل نہیں تھے۔ فرانس نے خلیج فارس میں ایران کے آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کے لیے اسے سپر اٹینڈرڈ طیارے دیے۔ جرمنی اور ہالینڈ نے اسے ممنوع کیمیاوی ہتھیار اور ان ہتھیاروں کو تیار کرنے والا ضروری میٹیریل دیا۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران سے پروگرام افکار و نظریات سن رہے ہیں۔ سامعین، اب جرمن چانسلر اور وزیر خارجہ ایران میں آزادی کے مدعی ہیں۔ بنڈسٹیگ نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں منظور کروائی ہیں۔ بنڈسٹریک نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے انسانی حقوق کی حمایت کے نام پر 25 شکوں پر مشتمل ایک قرارداد ایسی حالت میں منظور کروائی ہے کہ جب جرمنی کی جانب سے صدام کو 6000 کیمیاوی بم دیے جانے کو ایرانی بھولے نہیں ہیں۔ ان بموں کے ذریعے ایران کے بے گناہ لوگوں پر 242 بار بمباری کی گئی۔ جرمن وزیر خارجہ نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ یورپ ایران کے خلاف پابندیوں کا نیا پیکیج تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ وہ ایران کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جرمنی کی حکومت اور پارلیمنٹ ایسی حالت میں خود کو ایرانی عوام کا حامی ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب صدام کی جانب سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں ایرانی عوام اور عراق کے شمالی علاقوں کے عوام پر بدترین مظالم کیے تھے۔ جرمنی نے صدام حکومت کو جو کیمیاوی ہتھیار دیے تھے ان کے ذریعے 17,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے، جبکہ 1,27,000 سے زیادہ ایرانی باشندے اور مجاہدین ان کیمیاوی ہتھیاروں کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے۔ ان زخمیوں میں سے بعض کو علاج کے لیے جرمنی سمیت یورپی ممالک بھیجا گیا۔ عراق کی جانب سے اقوام متحدہ کو پیش کی جانے والی 12,000 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں جرمنی کے بارے میں بہت قابل توجہ نکات شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جرمنی کی فوجی کمپنیوں اور عراق کے درمیان اسلحے کے کیا کیا معاملات انجام پائے تھے۔ اس رپورٹ کے بعض خفیہ حصے تاگز زائتونگ نامی اخبار نے شائع کیے ہیں۔ اخبار نے کہا ہے کہ صدام کو سب سے زیادہ اسلحہ جرمنی نے دیا تھا۔ بعد میں ہیگ کی عالمی عدالت نے صدام کی کیمیاوی بمباری کو نسل کشی قرار دیا تھا، لیکن اس نے صدام حکومت کو کیمیاوی اسلحے سے لیس کرنے پر مبنی جرمنی کے کردار کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ عراق نے اقوام متحدہ کو جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں جرمن کمپنیوں کے نام بھی آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی کا نام کلب ہے۔ یہ کمپنی سن 1977 سے عراق کے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ اس نے بغداد میں ڈیٹرجنٹس اور کیڑے مار ادویات کی 2 فیکٹریوں کو سامان فراہم کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ عراق کی جانب سے اقوام متحدہ کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق عراق کو کیمیاوی ہتھیاروں سے مسلح کرنے میں سب سے زیادہ کردار اسی کمپنی نے ادا کیا تھا۔ عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران جرمنی کے مشہور اخبار فرینکفرٹر کا نامہ نگار عدول فکات عراق کے جنگی علاقوں پر گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جرمن حکام اس بات پر بہت خوش ہیں کہ انہوں نے یہ گیس ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے صدام کو دی ہے۔ جرمن حکومت ایران اور عراق کے ہزاروں افراد کے قتل عام میں صدام کے جرائم میں برابر کی شریک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران میں خواتین کے حقوق کے دفاع کی مدعی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یورپی ممالک انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جرمنی حکومت اور دوسری یورپی حکومتوں کو ان یمنی خواتین اور بچوں کے سلسلے میں تشویش کیوں نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ کے ہتھیاروں سے قتل ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی حکومتوں نے ایران کے حقائق کو غلط رنگ دے کر اس کے خلاف ایک نفسیاتی اور تشہیراتی جنگ شروع کر رکھی ہے، اور یقیناً یہ دن بھی گزر جائیں گے اور حقیقت ایک دن سامنے آ کر رہے گی۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایران شمال جنوب کوریڈور کا اصلی مرکز ہے، تہران میں ہندوستان کے سفیر کا بیان۔ چین اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک شراکت کے معاہدے پر دستخط۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، تجارتی خبروں کے ساتھ اظفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ توانائی کے مسئلے کی مرکزیت کے ساتھ علاقائی ڈپلومیسی کو فروغ دینے کے لیے ایرانی حکومت کے پروگرام کی وجہ سے مختلف ممالک کو بجلی کی پیداوار کی صنعت میں ایران کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تہران کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب ملی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہمسایہ ممالک کے ساتھ بجلی کا نیٹ ورک منسلک کرنا ایک اہم ترین اسٹریٹجی ہے کہ جس سے ملکوں کے بجلی نیٹ ورک کی پائیداری میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور دوسری جانب بجلی کے قالب میں توانائی برآمد کرنے کے لیے متعدد مارکیٹیں قائم کرنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں اس سے ایران علاقے کی بجلی کے مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایران کے وزیر توانائی کے مشیر محمد علی فرح ناکیان نے کہا ہے کہ کیسپین سی کی مشرقی سمت سے ایران کے بجلی نیٹ ورک کو منسلک کرنے کا منصوبہ ایسا منصوبہ ہے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں میں بجلی کے تبادلے کا امکان فراہم کرتا ہے۔ آزاد تجارت کے موضوع پر ایران اور یوریشیا اقتصادی تنظیم کے مذاکرات حتمی شکل اختیار کر گئے ہیں اور 7,500 سے زائد اشیاء کو اس معاہدے میں شامل کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
یوریشیا یونین کے ساتھ ایران کے مذاکراتی گروپ کے سربراہ نے کہا ہے کہ آزاد تجارت کے معاہدے کے بارے میں ایران اور یوریشیا کے مذاکرات حتمی شکل اختیار کر گئے ہیں اور 7,500 سے زائد اشیاء اس معاہدے میں شامل ہوں گی۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ یوریشیا اقتصادی یونین کے نمائندوں کے ساتھ ایران کے مذاکرات کے 30 دور منعقد ہوئے جو 2 سال تک جاری رہے، اور ہم نے دنیا میں رائج فریم ورک کے تحت مذاکرات کو آگے بڑھایا اور 150 صفحات پر مشتمل معاہدے تک پہنچنے اور عنقریب ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے کے سربراہ یوریشیا کے وزیر تجارت کے ساتھ تہران میں ایک یادداشت پر دستخط کر کے ان مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دستاویز پر دستخط کے بعد اسے منظوری کے لیے مجلس شورا اسلامی میں بھیجا جائے گا۔ یہی اصول اور قاعدہ یوریشیا کے رکن تمام ملکوں میں موجود ہے اور ان کی پارلیمانوں کو بھی اس کی منظوری دینا ہوگی، جس کے بعد اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
ایران کے قومی تیل کمپنی کے کھدائی کے شعبے کے انچارج مہدی فکور نے کہا ہے کہ نالج بیسڈ کمپنیوں کے ذریعے تیل کی تلاش کے لیے نئے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ان طریقوں سے ایران کے جنوب مغرب میں تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ایران میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اقدامات کیے گئے، اور بین الاقوامی اداروں کے مطالعات کے مطابق مستقبل میں ایران، روس اور عراق سب سے زیادہ تلاش کا کام انجام دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور عراق تیل اور گیس کی تلاش کی سب سے زیادہ صلاحیت اور پوٹینشل رکھتے ہیں۔ ایران میں کیا جانے والا ایک اہم ترین کام ہوائی جہاز کے ذریعے ایریل میگنیٹو میٹری ہے، اور زمین کے نیچے 7,000 میٹر کی گہرائی تک مختلف تبدیلیوں کا پتہ لگایا جاتا ہے، اور پہلی بار یہ کام ایران میں چھوٹے طیاروں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تہران میں ہندوستان کے سفیر گدام دھرمیندر نے کہا ہے کہ ایران شمال جنوب کوریڈور کا اصلی مرکز ہے، اور ہندوستان کے وزیراعظم نے وسطی ایشیا کے ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ چابہار بندرگاہ کی گنجائش اور پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لیے نئی دہلی کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نقل و حمل کا بین الاقوامی شمال جنوب کوریڈور ہندوستان اور ایران کے تعلقات کا ایک اہم حصہ ہے کہ جو دونوں ملکوں کے اعلی حکام کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوریڈور ہندوستان آسیان اور مشرقی ایشیا کے اہم ملکوں کو وسطی ایشیا، قفقاز، روس اور مشرقی یورپ سے ملاتا ہے۔ تہران میں ہندوستان کے سفیر نے کہا کہ اس کوریڈور سے اخراجات میں 30% بچت ہوگی اور ٹرانزٹ کا وقت بھی 60 دن سے کم ہو کر تقریباً نصف رہ جائے گا۔ اس وقت 13 ممالک شمال جنوب کوریڈور میں شامل ہیں اور مزید کئی ملکوں نے اس میں شامل ہونے کے لیے اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اقتصادی تعمیر نو کے لیے سری لنکا کا راستہ 2023 کے بجٹ پروگرام سے شروع ہوگا، اس لیے آئندہ سال کا بجٹ پروگرام سری لنکا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سری لنکا کا 77واں سالانہ بجٹ 14 نومبر کو بحث کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ یہ بجٹ سری لنکا ایک نئی شروعات کی طرف کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد نئے اقتصادی رجحانات اور نظریات سے مطابقت رکھنے کے لیے ایک نئی اقتصادی بنیاد بنانا ہے۔ 2033 تک براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو 3 ارب ڈالر سے زیادہ کرنا بھی اس پروگرام کا ایک اور ہدف ہے۔ سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے کے مطابق قیمتوں اور تنخواہوں پر نظر ثانی کرنے والے روایتی بجٹ کے برعکس 2023 کا بجٹ ایک جدید معیشت پر مرکوز ہے، جو یقیناً بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سفارشات تک محدود نہیں ہے۔ ناظرین، تجارتی خبروں کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ چونکہ بٹ کوائن کی قیمت 17,000 ڈالر کے لگ بھگ ہے، اس لیے اس کی مستقبل کی قیمت کے بارے میں قیاس رائیاں کم ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ایف ٹی ایکس کریش نہ ہوا ہوتا تو بٹ کوائن کی قیمت اس کی موجودہ حد سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھی۔ ایف ٹی ایکس کرپٹو امپائر کے خاتمے کی وجہ سے ٹاپ کرپٹو کرنسی 2022 کی کم ترین سطح 15,700 ڈالر کی سطح پر آ گئی۔ حالیہ رپورٹوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت 2023 میں کم ہو کر 5,000 ڈالر تک پہنچ سکتی ہے، جو ایک حیران کن صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روایتی طور پر دسمبر ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ کے لیے بہت زیادہ نتیجہ خیز رہتا ہے۔ عالمی ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ کی کل مالیت کا تخمینہ فی الحال 849 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اس وقت ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ میں بٹ کوائن کا حصہ 38% سے زیادہ ہے۔ چین کے صدر نے سعودی عرب کا اہم دورہ کیا ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انوری۔
چین کے صدر شی جن پنگ کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر دونوں ممالک نے اسٹریٹجک تعاون اور سرمایہ کاری کے 30 ارب ڈالر کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ شاہ سلمان نے صدر شی جن پنگ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے سمیت کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ چینی اور سعودی کمپنیوں نے گرین انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کلاؤڈ سروسز، ٹرانسپورٹ، تعمیرات، میڈیکل انڈسٹریز اور دیگر شعبوں میں 34 معاہدوں پر دستخط کیے۔ اسی طرح دوسری جانب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی چین اور خلیج فارس کے عرب ممالک کا مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا۔ موصلہ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں چین کی نمائندگی صدر شی جن پنگ نے کی، اور سعودی ولی عہد نے اس موقع پر کہا کہ سربراہی اجلاس سے عرب ممالک اور چین کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔ خلیج فارس کے عرب ممالک چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اس اجلاس میں عرب ممالک کے 14 سربراہوں نے شرکت کی۔
خشک سالی کے ساتھ سازگار زراعت کی ٹیکنالوجی برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہالینڈ ماحولیات کو نقصان پہنچائے بغیر خوراک کی پیداوار میں دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ملک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہالینڈ نے زراعت میں انقلاب کے لیے 2 دہائیوں کی تحقیق کے بعد ایسی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر لی ہے کہ جو بعض اجناس کی پیداوار کے لیے پانی کا استعمال 96% تک کم کر دیتی ہے۔ عمودی زراعت یا ورٹیکل فارمنگ اور گلاس گرین ہاؤس ہالینڈ کی ایجادات ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2 عشرے قبل جب ہالینڈ کی اپنی 17 ملین آبادی کے لیے خوراک فراہم کرنے میں ناکامی کے بارے میں خدشات نے شدت اختیار کی تھی تو آدھے ذرائع کے ساتھ خوراک کی پیداوار کو دگنا کرنا ہالینڈ والوں کی یکجہتی کے نعرے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ ملک نہ صرف یہ کہ کارنامہ جان دینے میں کامیاب ہو گیا بلکہ امریکہ کے بعد قدر کے لحاظ سے دنیا میں زرعی اجناس کا دوسرا بڑا درآمد کنندہ بن گیا اور اب خوراک اور زرعی ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.